الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعيسل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. خود موسى علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور یہ کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے سنو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے اندر سرایت کی ہوئی تھی. یہ بات اس کی تفصیل گزر چکی ہے، میں نے عرض کر دی نا، پہلے گزر چکی ہے، پہلے گزر چکی ہے، ابھی نہیں. یہ آیت لگے ہے قل بئسما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہیں تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. اگر تم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہو اور پھر تمہاری یہ حرکتیں، یہ ایمان سے کہاں جوڑ کھاتی ہیں؟ شرک بھی ہو اور ایمان بھی ہو، یہ کہاں ممکن ہے؟ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو. جب اس کو پتہ ہو کہ اگلا گھر شاندار ہے تو پھر آدمی وہاں کی چاہت ہوتی ہے کہ وہاں جلدی جاؤں، لیکن تم تو موت سے بڑے خوف زدہ رہتے ہو اور موت سے تمہیں بہت ڈر لگتا ہے، موت سے تمہیں بہت ڈر لگتا ہے، خوف زدہ رہتے ہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے کرتوت ایسے، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. جیسے میں اور آپ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن جانے کا دل نہیں کرتا وہاں جس چیز پر ایمان ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے عمل کا حال خوب پتہ ہے، اپنے عمل کا حال خوب پتہ ہے. 24 گھنٹے میں اس گھر کی ہمیں فکر کتنی ہوتی ہے اور اس گھر کی فکر کتنی ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں اس گھر کے لیے کتنی محنت ہے اور 24 گھنٹے میں اس دنیاوی اور اس گھر کی زندگی کتنی محنت ہے. تو میاں پھر تو ڈر لگے گا نا موت سے، پھر تو موت سے ڈر لگے گا. تو ان کے اندر بھی دنیا پرستی رچی بسی ہوئی تھی. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں اس وجہ سے کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ موت کے زندگی کی انتہائی حریص ہیں اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں. مشرک کا یقین یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بس مر گئے، پھر جینا کوئی نہیں. اور یہودیوں کا اپنی کتاب کے لحاظ سے تو ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، اور مشرکین کا عقیدہ یہ کہ مرنے کے بعد بس مر گئے، ختم. ہندو یہی کہتے ہیں ختم، اور تمہارا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں موت سے ڈر نہ لگے، لیکن تم تو مشرکوں سے بھی زیادہ موت سے ڈرتے، تم تو ان مشرکین سے بھی زیادہ موت سے خائف رہتے ہو. آج دنیا میں جن لوگوں کے ہاں موت کے بعد زندگی کا یقین نہیں، وہ اکثر 99% نفسیاتی مریض ہوتے ہیں.
انہیں خوف اندر سے اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں. اور اب پاکستان کے اندر بھی جو مخلوق مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہے ان کے یہاں نفسیاتی بیماری کے رجحان بہت زیادہ ہے. نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. یہ بیماری ضرور ہے لیکن یاد رکھیے بس اوقات اندر ایک کمزوری آ جاتی ہے تو پھر بیماری کی جراثیم جلدی لگ جایا کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی کمزور ہوتا ہے اور کمزور آدمی کو جیسی موسم آتا ہے تو جراثیم بیماری کے لگ جاتے ہیں, بیماری ہو جاتی ہے. لیکن اگر اندر آدمی طاقتور ہو تو پھر آدمی کو موسم کے بدلنے سے اندر قوت مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ کر لیتا ہے. ایسی ہی اللہ کی ذات پہ ایمان, آخرت کی زندگی پہ یقین, یہ آدمی کے اندر ایک قوت مدافعت ہے جو اس قسم کی بیماریوں سے آدمی کی حفاظت کرتی ہے. اس بیماری کا انکار نہیں لیکن اس بیماری کو جلدی کون سا جسم قبول کرتا ہے, کون سی ذات جلدی قبول کرتی ہے وہ عرض کر رہا ہوں. جب یہ اندر ایمان یقین نہیں ہوتا تو یہ بیماری جلدی لگ جایا کرتی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کے پاؤں پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ فرما رہے ٹھیک ہے جتنی بھی زندگی کے حریص رہو لیکن جاؤ گے کہاں, مرنا تو پڑے گا, مرنا تو پڑے گا. جتنی بھی زندگی کی چاہت رکھو مرنا تو پڑے گا. فرمایا یود احدهم لو یعمر الف سنہ, ان میں ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر, حالانکہ کسی بڑی عمر کا پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا. بڑی سے بڑی عمر بھی تمہیں نہ موت سے بچا سکتی ہے نہ اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی. واللہ بصیر بما یعملون, اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل, یہودی ایمان نہیں لاتے تھے, یہ کہنا تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ آپ پر ایمان لانے سے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی, ہمارے مفادات, ہمیں ان سے دستبردار ہونا پڑے گا. نہ ماننے کے لیے اس ہیرے اس بات کا تذکرہ تو ان کے لیے مشکل تھا. لوگ بھی کہتے رہے ہیں حق کو قبول نہیں کر رہے صرف اپنی سرداری کے لیے. تو انہوں نے ایک بہانہ تراشا کہ ہم آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ آپ پر وحی لانے والے جبرائیل ہیں اور ہمارے اباؤ اجداد پر جتنے مصائب آئے ہیں نا وہ سارے مصائب جبرائیل کے واسطے سے آئے. اب چونکہ آپ کے پاس وحی یہ لے کے آتے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. بہانہ, اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل تو سفیر ہیں, پیغام دیکھو پیغام کیا ہے. یہ تو تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ پیغام موجود ہے اور اس کی سچی باتوں کا بھی یہ پیغام تصدیق کر رہا ہے. اور یہ دیکھو کہ پھر پیغام بھیجنے والی ذات کون سی ہے, تو میں ہوں. اور ساتھ ایک بات بتا دی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے, اور جو میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. جو اللہ کے پیاروں کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کے دشمن بھی ہوتا ہے, اور دشمنی میں پھر سب برابر ہے. دو موقع پہ اللہ نے فرمایا میری طرف سے اعلان جنگ ہے, ایک کا ذکر قرآن میں اور ایک کا ذکر حدیث میں. قرآن میں جو آدمی سود کھاتا ہے اللہ کی طرف سے اسے اعلان جنگ ہے. حدیث میں ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ. ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں جو اللہ کے دوستوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں. دشمنی کیا ہوتی ہے اللہ کی, اللہ کی دشمنی کیا ہوتی ہے؟ ایک بات سمجھو بڑی کام کی بات ہے. جب جنگ ہوتی ہے نا آپس میں تو آدمی دوسرے آدمی کے سب سے قیمتی چیز پہ حملہ کرتا ہے اور سب سے قیمتی چیز کا نقصان پہنچاتا ہے. اور سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ زندگی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے. تو جب اللہ کسی سے اعلان جنگ کرتا ہے تو اللہ اسے ایمان سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس ایمان کی قیمت کا اندازہ وہاں ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس اتنا سونا ہو جتنے دنیا میں پہاڑ ہیں اور جتنی دنیا میں خلا ہے, ہم یہ دے دیں اور اس عذاب سے بچ جائیں. نہیں بچ پائیں گے, لیکن ایمان ہوگا تو بچ جائیں گے. تو بتائیے ایمان کتنا قیمتی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ کوئی اعلان جنگ کرتا ہے اور اللہ کسی سے اعلان جنگ کرتے ہیں تو اللہ اسے سب سے قیمتی چیز سے محروم کر دیتے ہیں, وہ ایمان ہے. اس لیے جو بھی نیک آدمیوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, برائی رکھتا ہے, تو آپ دیکھیں گے اس کی اور اس کی اولادوں کے اندر کیا ہوتا ہے, دینداری ختم ہو جاتی, دیندار نہیں رہتا. یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ. یہ نہیں کہ اللہ ہم سے کوٹی لے لے گا, بنگلہ لے لے گا, کار لے لے گا, فیکٹری لے لے گا, کھانا لے لے گا, نا نا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قیمتی چیز چلی جائے گی اس سے, ایمان نہیں ملے گا. اس لیے جب بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے, جب بھی کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کی ظاہری زندگی دین کے مطابق ہے اور کسی گناہ کے اندر وہ بظاہر مبتلا بھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو. اگر دل سے محبت نہیں کرتے تو کم سے کم اپنے جسم سے اس سے عداوت بھی نہ کرو, اپنی زبان سے عداوت کا بھی اظہار نہ کرو, اپنی قلم سے اس سے عداوت کا بھی اظہار نہ کرو. عام طور پہ جتنی لیبرل مخلوق ہے نا, یہ اپنی زبان اور اپنا ہاتھ جو استعمال کرتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی میں استعمال کرتی ہے, اور پھر مرتی بھی بغیر ایمان کے. تو کوئی آدمی ظاہری طور پہ نیک ہے, اگر آپ دل سے اس سے مناسبت نہیں بھی ہے تو کم سے کم عداوت کا معاملہ نہ ہو, اس کے لیے اپنے دل میں برائی نہ رکھو, کینہ نہ رکھو. باقی اس کا اندر دل کا معاملہ اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن بظاہر تو وہ گناہ نگار نہیں ہے, بظاہر تو اللہ اللہ کر رہا ہے, نیکیوں کی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اللہ سے دشمنی لینی ہے اور اللہ کی دشمنی کی سزا میں نے عرض کیا یہ ہوتا ہے, پھر ایمان نہیں رہتا, بغیر ایمان کے مرتا. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے, انہوں نے یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پہ اتارا ہے. یہ تو سفیر ہیں, اصل پیغام تو اللہ کا ہے. اور اس کا پیغام کو دیکھو نا, پیغام ہے کیسا, مصدقا لما بین یدی وہدا وبشرا للمؤمنین, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے, ایمان والوں کے لیے مجسمہ ہدایت ہے, خوشخبری ہے. پیغام اتنا بڑھیا ہے, پیغام دینے والا اللہ ہے. اب تم ہیرے بنا رہے ہو انکار کرنے کا کہ جبرائیل پیغام لے کے آ رہے ہیں. من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال. اگر کوئی شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ. اللہ کافروں کا دشمن. میں نے حدیث سنا دی آپ کی کہ من آد علی ولیاً فقد آذنتو بالحرب. حدیث یہ قدسی ہے کہ جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ کی طرف سے پھر اس کے اعلان جنگ ہے. اور جنگ کے اندر سب سے قیمتی چیز ضائع ہونا دشمن کی اصل شکست ہے, اور وہ چیز ایمان ہے. ایسے شخص کو اللہ ایمان پھر نہیں دیتا. اللہ کے یہاں یہ سب سے قیمتی چیز ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو اشکارا کرنے والی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان. اوکلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم. آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا. بل اکثرهم لا یؤمنون. بلکہ ان میں اکثر لوگ ایمان لاتی نہیں. ان کی پرانی عادت ہے, عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں, عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. تو عہد شکنی بنی اسرائیلیوں کا مزاج تھا. اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے کہ ہم عہد کریں, معاہدہ کریں اور پھر اسے توڑ دیں. یہ ان کی برائی تھی. أو كلما ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم, جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے, تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات انجیل کو اس طرح پسے پش ڈال دیا, کتاب اللہ وضع ظہورہم کانہم لا یعلمون, گویا وہ جانتے ہی نہیں, پسے پش ڈال دیا, یہ نہیں کتاب اٹھائی اور پیٹ کے پیچھے ڈال دی, جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے تو مجھے بالکل پسے پش ڈال دیا, جیسے آپ محاورے میں کہتے ہیں آپ نے تو میری بات کو پسے پش ڈال دیا, مطلب کیا ہوتا ہے, آپ نے اگنور کیا, غافل ہو گئے, نظر انداز کر دیا, اہمیت نہیں دی, توجہ نہیں دی, یہ مطلب ہوتا ہے. تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ کتاب پر انہوں نے عمل نہیں کیا, اہمیت نہیں دی, توجہ نہیں کی, تو ایسا ہے جسے پسے پش ڈال دی, یہ مطلب ہے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے, منتروں کے پیچھے, جادو, تعویذات, یہ بھی ایک پوری دنیا ہے, سحر, ساحر, منتر, یہ یہودیوں میں بڑا اس کا رواج تھا, اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہا, جادو. سحر کیا ہوتا ہے, جادو کیا چیز ہوتی ہے, جادو کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کے ملانے سے یا کچھ الفاظ کے ملانے سے غیر معمولی اثر ظاہر ہو جائے, غیر معمولی اثر ظاہر ہو جائے, اور یہ اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہوتی ہے, الفاظ میں تاثیر رکھی ہوتی ہے, غیر معمولی اثر ظاہر ہوتا ہے. اب یہ جادو اگر ایسی چیزوں کو ملا کر کیا جو کہ حرام ہیں, ناجائز ہیں, تو کبیرہ گناہ ہے, اور اگر ان کو ایسے الفاظ سے اختیار کیا جو شرکی الفاظ ہیں تو کفر ہے, شرک ہے, یا الفاظ صحیح ہیں لیکن جس مقصد کے لیے کیا وہ ناجائز ہے, تب بھی ناجائز ہے, تب بھی گناہ ہے, اور اگر صحیح الفاظ کے ساتھ آپ نے تعویذات کیے, مثلا بعض دعاؤں میں یہ تاثیر ہے, بعض اللہ کے ناموں میں یہ تاثیر ہے, بعض اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے, اور ان کو پڑھ کر آپ نے دم کیا یا تعویذ بنا دیا اور صحیح مقصد کے لیے کیا, وہ جائز ہے, وہ جائز ہے. لیکن یہ عام طور پہ جو کرتے تھے وہ کرتے تھے شرکیہ الفاظ, ناجائز کاموں کے لیے, اور کہتے تھے کہ یہ جادو سلسلہ تو حضرت سلیمان کے زمانے کا ہے, اور سلیمان بھی جو ہوا پہ اڑا کرتے تھے وہ بھی جادو کی ایک قسم تھی, ان کی حکومت بھی جادو سے چلتی تھی, یہ کہا کرتے تھے. تو اس کا جواب دیا, اس کا جواب دیا, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اے سلیمان کے زمانے کے اندر انسان بھی تھے, جنات بھی تھے, دونوں آپ کی حکومت میں تھے, جنات میں بعض شیاطین بھی تھے جو جادو کرتے تھے, اسی سے ان یہودیوں کے اندر, بنی اسرائیل کے اندر یہ جادو شروع ہوا, اور چلتے چلتے کہاں تک پہنچا, حضور کے زمانے کے اندر بھی آپ پر بھی انہوں نے جادو کر دیا تھا, غلط طریقے سے, غلط مقصد کے لیے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھایا کرتے تھے, شروع یہاں سے تھا, شیطانوں سے شروع ہوا, غلط مقصد کے لیے, غلط طریقے سے. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کی, یعنی آپ ایسا غلط جادو کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا, البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، غیر اللہ کے الفاظ سے، کفریہ شرکیہ الفاظ سے، گندی چیزوں سے جادو کرنا، یہ شیاطین کرتے تھے، جنات کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت کو. بابل ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے، وہاں پر لوگ عام طور پہ خلط ملط کر رہے تھے معجزے اور جادو کے درمیان، خلط ملط کر رہے تھے. تو یہ دو فرشتے اترے، انہوں نے جادو کی حقیقت سمجھائی اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں لیکن اس سے تم کوئی غلط کام نہ کرنا، اس سے کوئی ناجائز کام نہ کرنا، یہ تمہیں حقیقت سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی، کسی عالم سے عیسائیت، جو عیسائیت کا ماہر ہو، یا مرزائیت اور قادیانیت کا ماہر ہو، اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا عیسائیت پڑھاؤ، ہے کیا مرزائیت، ہے کیا؟ اب ظاہر ہے اس کے اندر، مرزائیت کے اندر کفریہ کلمات بھی ہیں، کفریہ چیز بھی ہیں، مرزائیت کے اندر، عیسائیت کے اندر کفریہ چیز بھی ہیں، لیکن آپ سیکھنے کے لیے ایک عالم سے پڑھ رہے ہیں. لیکن بعد میں وہ آدمی خود ہی عیسائی ہو جائے، اور جو عیسائیت میں اسلام کے خلاف اشکالات ہیں وہ بھی اشکالات کرنے لگے، یا وہ شخص مرزائی ہو جائے اور مسلمانوں کے خلاف سوالات کرنے لگے، تو اب اس میں سکھانے والے کا قصور تو نہیں ہے نا. وہ تو اس لیے سکھا رہا تھا کہ آپ کو مرزائیت کا حقیقت پتہ چل جائے، عیسائیت کی حقیقت پتہ چل جائے. تو یہ اللہ نے فرشتے اتارے اور ان کو جادو کی وہ حقیقت سمجھا رہے، اور یہ بدتمیزوں نے کیا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس جادو کے ذریعے میاں بیوی کے اندر نفرت پیدا کرنا شروع کر، شیطانیت شروع کر دی. تو اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گیا جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پہ نازل کی گئی. وما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اور وہ یہ فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرو. کسی میں عرض کیا نا کہ آدمی مرزائیت کا کفر کسی سے سیکھ رہا ہے، یا عیسائیت کا کفر کسی سے سیکھ رہا ہے، یہ ہے کیسے؟ آپ کہتے ہیں یہ غلط ہیں تو بتاؤ ذرا مجھے، پڑھ کے سناؤ، سکھاؤ ذرا، مرزائی غلط ہے تو کیسے غلط ہے؟ اب اس کی حقیقت سمجھا دی، تو اور انہوں سمجھا بھی رہا ہے کہ جادو غلط ہے، یہ انداز غلط ہے، لیکن تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ حقیقت کا تمہیں اندازہ ہو جائے. دیکھیے ذرا، فیتعلمون منہما ما یفرقون بین المرء وزوجی، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مردوں اور بیوی میں جدائی پیدا کرنا، یعنی اخلاقی زوال کی انتہا تھی، اخلاقی زوال کی انتہا تھی. کیا؟ کہ میاں بیوی کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دیں. یہ شیطانیت کا سب سے بڑا کام ہے کہ میاں بیوی کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دیں اور ان کو آپس میں لڑا دو. شیطان جب اپنے کرندوں سے کارگزاری، اپنے لشکر سے کارگزاری سنتا ہے، اور جب اسے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، تو کہتا ہے کیا خوب کام کیا، نیم انتا، تو بڑا اچھا آدمی ہے، اور اسے سینے سے لگاتا ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کا اختلاف کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ نے دو گھروں کو الگ کر دیا، دو خاندانوں کو الگ کر دیا، اور پھر اس سے جو برائیاں شروع ہوئی، بس اوقات معاملہ قتل و قتال تک کر جاتا ہے، اور بس اوقات آدمی گمراہی کی انتہا تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح یہ کس پر موقوف ہے؟ خاندانی نظام ٹھیک ہو، اور خاندانی نظام کی پہلی اکائی میاں بیوی کی زندگی ہے. اگر گھروں کا ماحول خراب ہو جائے اور بے سکونی ہو جائے اور ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، تو پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، حسب نسب خراب ہو جاتا ہے. جب گھروں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، تو ان کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں، ان کی پاکدامنیاں جوانیاں سب خطرے میں پڑ جاتی ہیں، معاشرہ فساد کی طرف جاتا ہے، گندگی کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر ہر گھر سکون سے زندگی گزارے، اعتماد کے ساتھ زندگی گزارے، تو بتائیے معاشرے کے اندر کتنی پاکیزگی آئے گی، سکون بھی محفوظ رہے گا، حسب نسب بھی محفوظ رہے گا. معاشرہ بہت ساری گندگیوں سے محفوظ ہو جائے, اس لیے شیطان خوش ہوتا ہے, گھر خراب کر دو, گھر خراب کر دو. تو پہلے یہ برائی صرف مغرب میں ہوا کرتے تھے, وہاں حرام کی اولادیں بہت ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور جب مغرب کی زندگی ہمارے تعلیمی نظام میں اور ہمارے معاشرے میں آئی ہے تو بدقسمتی سے اب حرام کے بچے یہاں بھی بہت ہوتے ہیں, تو گھوڑے میں پڑے ہوتے. اس لیے کہ جب وہ برائی آئے گی مغرب کی تو گندگی میں تو ریئیکشن تو آئے گا نا, گھر خراب ہوں گے, گھر ٹوٹیں گے. پہلے مسلمانوں میں طلاق خلا کی باتیں نہیں ہوتی تھی, لیکن اگر آپ عدالتوں میں آج جائیں گے تو 99% کیسز طلاق اور خلا کے ہیں, 99%. کچھ 10%, 20%, 50% کی بات نہیں کر, 99% طلاق خلا کے کیسز. یہ رکھنا نہیں چاہتا, وہ رہنا نہیں چاہتے, طوفان ہے. تو آج اس زمانے میں شیطان جادو ایسا سکھایا کرتا تھا, اور آج شیطانی تہذیبوں نے زندگی ایسی دے دی کہ جس سے گھر خراب ہو رہے ہیں. یہ بھی جادو سے کم نہیں ہے, یہ شیطانی تہذیب بھی کسی جادو سے کم نہیں ہے. پہلے شیطان لباس اس نے کم کر دیا تھا, آدم کا سب سے پہلے لباس اترا تھا نا, اور شیطان نے جادو کے ذریعے افتراق پیدا کرنا کا. تو آج کی شیطانی تہذیب میں لباس کی بھی چھٹی اور گھریلو زندگی کی بھی چھٹی. دونوں چھٹی ہو گئی. تو اسی کا ذکر فرمایا, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. لیکن یاد رکھیے, جادو کے اندر تاثیر کوئی ذاتی نہیں کہ جہاں کوئی جادو کر دے اس کا نتیجہ آئے گا, نتیجہ اللہ کے پاس. ایسا نہیں کہ جادوگر جو چاہے کر لے, ورنہ تو سارے اسمبلیوں میں جادوگر بیٹھے ہوتے, ساری دنیا میں حکومت جادوگر کر رہے ہوتے. اختیار اللہ کا ہے, اختیار اللہ کا ہے. اس لیے اگر جادو سے اور جادوگروں سے نجات پانی ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور اس کی بہترین صورت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے. ایک ازمائش سے گزر کے تو گئے, لیکن اس ازمائش کی برکت سے امت کو ایک بڑا نسخہ مل گیا کہ اگر تمہارے بھی حاسد ہو جائیں, شریر ہو جائیں, تمہارے دشمن ہو جائیں, تو تم اہتمام سے سورج فلک, سورت الناس پڑھنے کا اہتمام کرتے رہا کرو گے, ہر قسم کے جادو سے, سحر سے, حاسد کے شر سے محفوظ ہو جاؤ. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ, جب سے یہ آیت اتری اللہ کے نبی کا معمول تھا, اور یہ معمول آپ ہم سے بھی کروایا کرتے تھے کہ 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لو, اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لو. یہ ہمارا معمول تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں تھے, یعنی اس بیماری میں جس میں آپ کے دنیا سے تشریف لے گئے, آپ نے اس بیماری کے اندر بھی اس کا اہتمام نہ چھوڑا اور اس کا اہتمام کیا. تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. سورہ فلق, سورۃ الناس, ساری کی ساری اس پہ کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. یہ نہیں کہ جادوگر جو چاہے کر لے, ورنہ میں عرض کروں کہ سارے خزانوں پہ مالک جادوگر ہوتے آج, اور سارے پارلیمنٹ میں جادوگر بیٹھے ہوتے. ایسا نہیں ہے. الملک ایک ہی ہے, بادشاہ ایک ہی ہے, حکم اسی کا چلتا ہے, حکم اسی کا چلتا ہے. تو وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی جدائی پیدا کر دے. آگے کہا, ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ نہیں کہ جادوگر جو چاہے کر لے, ٹھیک ہے نا. ہاں, جادو کی ذات میں یہ اثر نہیں ہے کہ جہاں جادو ہو گیا اثر ہو جائے گا, ایسا نہیں. تو جب یہ بات ہے تو کہ میاں عام لوگوں کو چھوڑو نا, میاں اللہ میاں کے پاس آ جاؤ نا, جلدی جان چھوٹ جائے گی. لیکن پتہ ہے عام لوگوں کے پاس جائیں گے تھوڑا سا نذرانہ دینا پڑے گا, اللہ میاں کے پاس جائیں گے زندگی بدلنی پڑے گی. اس لیے چھوٹا سا نذرانہ صحیح ہے, اللہ میاں کے پاس تو زندگی بدلنی پڑے گی. اس لیے وہ دکانداریں بڑی کامیاب ہیں, اللہ کا در کوئی نہیں آتا, ادھر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ وَيَتْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور حقیقت ہے کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. علم تو تھا ان کے پاس, علم تو تھا نا, لیکن قرآن کہتا ہے کاش کہ انہیں علم ہوتا. علم تو تھا, جب آدمی کوئی آدمی ایسا کام کرے جو آدمی کے علم کے تقاضے کے خلاف, تو کہتے کیا تم جاہل ہو, کیا تم جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں تھا. یعنی پتہ تو تھا لیکن تم نے عمل نہیں کیا, اس کا مطلب کیا ہو, تم نے حرکت وہ کی جیسے جاہل کرتے. تو وہ علم کا عدم ہے جس پہ عمل نہ ہو, وہ علم علم نہیں جس پر عمل نہ ہو. اس لیے بھائی وہ علم علم نہیں جس علم میں تربیت نہ ہو. پہلے علم ہوتا تھا انسان بنانے کے لیے, اب علم ہوتا ہے پرزہ بنانے کے لیے. کسی دفتر کا پرزہ بن جائے, کسی فیکٹری کا پرزہ بن جائے, کسی کارخانے کا پرزہ بن جائے, دنیا کے کسی ملک میں جا کر اچھا پرزہ بن جائے تاکہ پیسہ زیادہ آ جائے. اب پرزے بنائے جاتے ہیں, مشینیں بجائی جاتی ہیں, انسان بنانا مشکل ہو گیا. انسان تو عمل سے بنتا ہے. جس علم کے اندر عمل کی خوبصورت انسان بننے کی صلاحیت, ورنہ تو جاہل ہے. جیسے پرزہ جاہل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی انسان بھی پھر جاہل ہے. اگر اس کے اندر انسانیت نہیں آئی اور اس علم نے اس کو اچھائی پر نہیں کھڑا کیا تو یہ جاہل ہے. آج دنیا کہتی ہے, آج دنیا بہت پڑھی لکھی ہے, تو پڑھی لکھی ہوتے دنیا میں ایسا پرچار ہوتا. آج دنیا کے پاس چیزیں اور بنانا کی معلومات بہت ہیں, انسان کے لحاظ سے جاہل ہے دنیا, چیزیں بنانے کی معلومات بہت, اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. وہ تو آپ کو معلومات کمپیوٹر بھی دے دیتا ہے, انٹرنیٹ بھی دے دیتا ہے, وہ چیزیں تو مشینیں بھی دے دیتی ہیں. مشکل کام ہے انسان بنانا. اگر اس نے شرکی الفاظ استعمال کیے, میں نے عرض کیا تھا شرکی الفاظ, تو پھر تو وہ کافر ہو گیا. اور اگر شرکی الفاظ نہیں استعمال کیے, الفاظ کا استعمال صحیح ہے لیکن مقصد غلط ہے, تو کبیرہ گناہ ہے. دونوں میں فرق. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو, اس انداز سے اللہ نے قرآن میں تقریباً 88 مرتبہ مسلمانوں کو خطاب کیا ان الفاظ کے. یا ایھا الذین آمنوا, ایک ہے یا ایھا الناس, ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ خاص انداز کا خطاب ہے جو تقریباً قرآن میں 88 جگہ پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد کرے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے, وہی ہوتا نا ایمان. اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ رسول سے عہد کرے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں. تو گویا کہ یہاں وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے, دیکھو تم نے عہد کر رکھا ہے, تم نے ایک عہد کر رکھا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں گے. تو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے, ایک بات. دوسری بات بہت اہم ہے, دوسرا یہ کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا ایمان والا وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا اللہ سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے. قرآن نے عشق لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن جب محبت انتہا درجے کی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عشق کرتی ہے, اللہ سے عشق ہو. ایمان والا اللہ سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے. تو گویا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے یوں کہا کہ ایمان والو تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے, تو جو محبت کرتا ہے وہ تو اطاعت کیا کرتا ہے, وہ نافرمانی نہیں کیا کرتا. جو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا ہے نا بھائی, وہ تو ناز کی حد تک محبوب کی بات مانا کرتا ہے. ناز کی حد تک محبوب کا کہنا مانا کرتا ہے, ناز اٹھاتا ہے, ناز. ایسا ہی ہے نا, ناز کی حد تک محبوب کی بات مانتا ہے اگر محبت میں سچا ہے تو. محبت کی سچائی کی چار علامات ہیں. محبت کی سچائی کی چار علامات. پہلی علامت, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کا جی چاہتا ہے, نہیں چاہتا. تو یہاں کیا ہے, محبت بھی اور ملنے کا بھی دل نہیں کرتا, جھوٹ بولتا ہے. جہاں سچی محبت ہوگی وہاں ملنے کا بھی جی چاہے گا. سبحان اللہ, جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسے اللہ سے ملاقات کا بھی جی چاہے گا. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ, جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے. تو موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, موت تیاری کرنے کی چیز ہے. اس لیے کہ موت کے پل سے تو محبوب سے جا کے ملاقات ہوتی ہے. محبوب کے موت سے تو اس پل سے پار محبوب سے ملاقات ہوتی ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں, موت تو تیاری کرنے کی چیز. تو سچی محبت کی پہلی علامت کیا ہے؟ ملاقات کرنے کا دل کرتا ہے اللہ سے, محبوب سے ملنے کا. دوسری نشانی, دوسری علامت, دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ جب محبت سچی ہوتی ہے تو آدمی اس کے لیے خلوت کا وقت نکالتا ہے, تنہائیاں دیکھتا ہے. تنہائی, خلوت, کوئی اور بیچ میں نہ ہو, خلوت. یہ بھی جھوٹ ہے کیا؟ سچ ہے نا. جب واقعی محبت اور شادی ہو تو جلدی جلدی سب سائٹ پہ ہو جائیں, بس خلوت مل جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جب کوئی آدمی اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے تو وہ پھر تنہائیوں میں اٹھتا ہے, تہجد میں اٹھتا ہے, تنہائیوں میں اٹھ کے اس سے باتیں کرتا ہے, تنہائیوں میں اس سے ملاقات کرتا ہے. یہ علامت ہے کہ واقعی اس کو اللہ سے محبت بڑھیا ہے. دو گی علامت. تیسری علامت, جس کی محبت ہوتی ہے نا, اگر اس کی طرف سے چھوٹی سی بھی چیز آ جائے نا تو آدمی اس کو بہت بڑی سمجھتا ہے. اچھا اس نے بھیجی ہے, اچھا اس نے نام لے کے بھیجا میرے, تو چھوٹی چیز بھی بڑی لگتی ہے بھائی. ایسا ہی ہے, جب آدمی کو اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے تو اس کی زندگی شکر سے بھر جاتی ہے, شکر صبر سے اس کی زندگی بھر جاتی ہے. محبوب کی طرف سے اتنا مل گیا, یہی بہت ہے. حالانکہ اس نے تو دینے میں حد کر دی ہے, لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبوب کی طرف سے تھوڑی سی بھی عطا ہو تو بڑی لگتی ہے. شکوے شکایت وہاں ہوتی ہے جہاں محبت کچی پکی ہوتی ہے, ڈرامے ہوتے ہیں. سچی محبت میں تو شکر صبر ہوتا ہے. چوتھی چیز, جب محبت سچی ہوتی ہے, جب محبت سچی ہوتی ہے تو محبوب کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو, ایک ہے ضابطے سے ماننا. آپ ایک شاگرد سے کہیں کہ کام کر لو, وہ بھی آپ کا کام کر دے گا. لیکن ایک شاگرد وہ ہے جس کے دل میں آپ کی محبت اور عظمت ہے, وہ جب کرے گا تو خوشی خوشی کرے گا. بہت فرق ہے میاں, وہ خوشی خوشی کرے گا. ضابطے کے لحاظ سے تو آپ کا کوئی بھی شاگرد کر دے گا, لیکن جس کو آپ سے محبت ہوگی نا, وہ تو کام کرنے کے بعد سر کوئی اور کام بتائیں نا, سر کچھ اور بتائیں, سر کچھ اور ہی بتائیں نا. جب عقیدت اور محبت ہوگی تو وہ یوں کہے گا, سر اور بتائیں, اس کو تو مزہ آ رہا ہوگا. تو جب محبت سچی ہوتی ہے تو ماننا آسان ہو جاتا ہے, ماننا آسان ہو جاتا ہے. اطاعت کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو بھائی ہم ذرا جائزہ لے لیں, ہم کہتے تو ہم ایمان والے, یعنی کیا کہتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو بتاؤ یہ چار اللہ ہم تمہیں کہاں کھڑے, ملنے کا دل کرتا ہے, خلوت میں وقت نکالتے, تنہائیوں میں اٹھتے, صبر شکر ہے, اس کا حکم ماننا آسان ہے. یہ مشکل وہیں ہوتی ہے میاں جہاں اندر گڑبڑ ہے. بیٹا باپ کی تبھی نہیں مانتا جب باپ کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو. شاگرد استاد کی تبھی نہیں مانتا جب اس کے دل میں استاد کی عظمت قدر نہ ہو. بندہ اللہ کی تبھی نہیں مانتا جب اس کے دل میں اللہ کی محبت میں عظمت میں کمی آ جائے. تین چیزیں صرف بتاتا ہوں آسان سی. محبت کیسے آئے گی, اللہ سے محبت بڑھے گی کیسے, تین چیزیں بتاتا ہوں, کر لینا یار. پہلی چیز, آپ جانتے ہیں نا, بات سے بات بڑھتی ہے. جب بات سے بات بڑھتی ہے تو محبت بھی بڑھتی ہے. جب آدمی کسی سے محبت میں بات کر رہا ہو اور بار بار کرے بتائیے, دل قابو میں نہیں رہتا. کوئی منع بھی کرے کہتے کیا کہتا ہے, کیا کہنا, اب میرے دل بس میرے بس میں نہیں. اب اس کی چیز, اس کا دل بس سے کب نکلا, جب بات سے بات بڑھی نا, اور جب اس نے محبت نے دارالخلافہ پہ قبضہ کر لیا. اب کیا کہتا ہے, جسم میرے قابو میں نہیں بھائی, اب میرا دماغ میرے قابو میں نہیں, اب میری سوچ میرے قابو میں نہیں, اب کھاتا پیتا ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی, سوتے جاگتے اسی, اس لیے کہ دارالخلافہ پہ جب قبضہ ہو تو پورا ملک کا قبضہ ہو جاتا ہے. جب دل پہ محبت کا قبضہ ہو جائے نا تو پورے جسم پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو شروع کیسی ہوئی, بات سے بات. تو اللہ سے باتیں کیا کرو, اور اس سے باتیں کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کلام اللہ. جو جتنا زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کرے گا ادب اور محبت کے ساتھ, اتنا ہی اللہ سے محبت بڑھ جائے گی. میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں سمجھا رہا ہوں نا, آپ تو اس دنیا سے گزری ہوئی, گلی محلوں سے گزر کے گئے ہوں گے, ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. تو بات سے بات بڑھتی ہے, بات سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو اللہ کے کلام میں یہ طاقت ہے, تم اس سے پڑھ کے دیکھو, مزے لے کے پڑھو. بتائیے جس کی بات سے بات بڑھ جائے اور پھر بات بد ہو جائے, دن کیسے گزرتا ہے؟ بات سے بات بڑھ جائے اور دل میں وہ محبت پہ چھا جائے اور پھر بات بند ہو جائے, تو بتائیے آدمی ڈپریشن میں جاتا نہیں جاتا, خودکشی کرتا ہے نہیں کرتا؟ کتنا مشکل ہے وہ رات گزارنا, وہ دن گزارنا. سچ کہہ رہا ہوں, جب قرآن کے ذریعے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی تو اس دن آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا جس دن آپ کی تلاوت نہیں ہوگی. وہ دن آپ کو خالی خالی لگے گا, وہ آپ کو دل جو ہے دن میں پریشانی رہے گی کہ آج بات ہی نہیں ہوئی. اس کلام سے اللہ سے ایسے محبت بڑھتی ہے. دوسری چیز بتاتا, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نوافل کی کثرت سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور تیسری چیز, آپ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے, فرمایا آپ اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے, اللہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں. اخلاق, نوافل کی کثرت, کلام اللہ کی تلاوت کر کے دیکھیے اللہ کی محبت بڑھے گی, اور انشاءاللہ آپ اس محبت میں اللہ کی محبت کی وہ چاروں علامات دیکھیں گے, چاروں علامات دیکھیں گے. اللہ سے ملنے کا بھی جی چاہے گا, خلوت تہجد پڑھنا بھی اٹھنا آسان ہو جائے گا, تنہائیوں میں بات کرنے میں مزہ آئے گا, اور شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور چوتھی چیز میں نے عرض کی, کیا؟ اس کی اطاعت آسان ہو جائے گی, اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گی. جی بیٹا, اچھے اخلاق سے مراد کم از کم درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کم از کم درجہ اخلاق کا یہ ہے میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اعلیٰ درجے کا اخلاق کیا ہے کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچے میں اسی بھی راحت پہنچاؤں. یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. کم از کم درجے کا اخلاق ہے کہ میری ذات سے کسی بھی تکلیف نہ پہنچے. اعلیٰ درجے کا یہ ہے کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہو میں اسی بھی آرام اور راحت پہنچاؤں. چلو جی بیچ میں یہ بات آ گئی یا ایھا الذین آمنوا پر, کیونکہ 88 مرتبہ آیا تو میں نے کہا آپ کو پہلی مرتبہ بتا دوں تاکہ ہر بار آپ کو یہ مفہوم ذہن میں رہے کہ ایک مطلب تو یہ, اے ایمان والو تم نے مجھ سے معاہدہ کر رکھا ہے اطاعت کا خیال رکھنا, اور دوسری بات یہ کہ ایمان والو تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے. محبت محب تو محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے, نافرمانی نہیں کیا کرتا. محب کے لیے محبوب کی بات ماننا آسان ہو جاتی ہے, مشکل نہیں ہوا کرتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ترغیب کا انداز ہے, یہ ترغیب کا انداز ہے, شوق دلانے کا انداز ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, ایک اور بات آگے آ گئی لا تقولوا راعنا. دو کلمے, دو جملے ہیں, دو کلمے اور دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہی ہے, لیکن ایک جملہ ادب سے خالی ہے اور ایک جملے کے اندر ادب ہے. دونوں کا مفہوم ایک جیسے. مثلا کھا لیجیے نا, کھا لیجیے, ایک چیتوں کھا لیجیے اور دوسرے نگل لیں نگل لیں. اب دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے نا, کھا لیجیے نگل لیجیے, لیکن ایک ادب سے خالی ہے اور ایک کے ادب ہے. ایسا ہی ہے نا. کون آیا؟ والد صاحب تشریف لے آئے. کون آیا بھائی؟ یہ آپ کے والد صاحب تشریف لے آئے. دوسرا کون آئے؟ آپ کے امی کے شوہر آ گئے. مفہوم تو دونوں کا ایک ہے نا, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیے عرف میں کن الفاظ سے ادب جھلکتا ہے, کن الفاظ سے خوبصورتی جھلکتی ہے. یہ نہ کہو گے یار میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ نہیں تھا. ارے تیرا مطلب یہ تھا یا نہیں تھا؟ الفاظ تو صحیح استعمال کرتے, الفاظ تو صحیح استعمال کرو میاں, مہذب الفاظ تو صحیح استعمال کرو. صرف مفہوم نہیں دیکھا جاتا, الفاظ کا استعمال بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اندر خوبصورتی ہے, کس کے اندر ادب کا لحاظ ہے, وہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو دو لفظ تھے. مجلس میں بیٹھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا راعینا, ذرا آپ ہماری طرف توجہ کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اور دوسرا لفظ تھے انظرنا, آپ ذرا ہمارے طرف توجہ فرمائیں نا. تو یہودی راعینا ان کی زبان میں, راعینا کا مطلب ہوتا ہے کم عقل, کم عقل. تو یہ لفظ اچھا تھا راعینا, صحابہ بھی کہتے تھے اللہ کے رسول راعینا, توجہ فرمائے. تو یہودی کہتے تھے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو بھی اس کلمے پہ لگا دیا اور ان کی زبان میں تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کم عقل. تو مجلسوں میں جا کے خوشیاں منایا کرتے. اور اس لفظ کو تھوڑا سا اور ٹیڑھا کر دو, راعینا کو راعینا تھوڑا سا لمبا کر دو آئیں گے راعینا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا, ہمارا چرواہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آئندہ یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو, آئندہ لفظ کیا استعمال کرو؟ انظرنا. تو میں نے آپ کو بات پہلے سمجھا دی کہ جب آپ الفاظ استعمال کریں عام زندگی کے اندر بھی تو ایسا لفظ جو عرف کے لحاظ سے بے ادبی کا ہے, اچھا نہیں ہے, اس کو استعمال نہ کریں, اچھا لفظ استعمال کریں. ابا کے لیے, اما کے لیے, دوسروں کے لیے, بڑوں کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھو کتنا فرق ہے. ایک بات, دوسری بات, ایک شخص آئے ایک بہت بڑے مفسر کے پاس, کہتا قرآن میں ہے کہ راعینا نہ کہو, ترجمے میں یہی ہے راعینا نہ کہو. تو میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو لفظ راعینا نہیں پڑھتا, انظرنا پڑھتا ہوں, اس لفظ کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. سنیے بات کیا کہنے لگا, کیوں قرآن میں کیا ہے کہ راعینا نہ کہو, کیا کہو؟ انظرنا. تو میں جب تلاوت کرتا ہوں تو راعینا پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو حضرت نے فرمایا پڑھتے قرآن کو تو قرآن میں تو اس کو پڑھتے رہا کرو، البتہ تم ترجمہ پڑھنا چھوڑ دو، ترجمہ پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ جب تم پر ترجمے خود پڑھنے لگو گے نا تو ایسے ہی مطلب سمجھو گے، جب ترجمے کسی مفسر کے پاس بیٹھ کے سمجھو گے تو تب قرآن کا ترجمہ بھی صحیح آئے گا، ورنہ تم ایسی حرکتیں کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا کرو کہ تلاوت میں تو اس کو پڑھتے رہا لیکن ترجمہ پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ترجمہ کسی کی رہنمائی میں پڑھنا چاہیے، ورنہ کچھ کا کچھ سمجھو گے. اب اس نے ترجمے کے لحاظ سے تو صحیح سمجھا کہ قرآن میں اس کو مت پڑھو، اور اس نے سمجھا پڑھنا ہی نہیں چاہیے. حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی بغیر قلب کے حاضر کیے. تو کسی نادان نے اسے پڑھ لیا کہ نماز نہیں ہوتی بغیر کتے کے حاضر کی ہوئی، تو چھوٹا سا کتا ساتھ میں باندھ دیا کرتا تھا، قلب کتے ہوئے کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، صرف ترجموں سے نہ آدمی کوئی محدث بنتا ہے نہ مفسر بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو سیکھ لینا چاہیے، جیسے آپ ماشاءاللہ طب کی کتابیں انگریزی میں اور آپ کو انگریزی اچھی آتی ہے، تو اماں کی بیمار ہو تو نسخے خود ہی بنا آج تجویز نہیں کیا کرتے، بلکہ کسی ماہر سے پوچھتے ہیں کہ یہ نسخہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ زبان انگریزی ہے، سارے نسخے انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں، اماں بیمار ہے اور وقت بھی بہت کم ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، خود نسخے نہیں تجویز کرتے، بلکہ بہتر سے بہتر آدمی تلاش کرتے ہیں جو صرف پڑھا ہوا نہ ہو بلکہ پریکٹیکل بھی اس نے کیا ہوا ہو، اس کے بغیر اعتماد نہیں کرتے. لیکن دین کے معاملے میں ہم اردو کی کتابیں پڑھ کے ہم مفتی بھی بن جاتے ہیں اور محدث بھی بن جاتے ہیں، مفسر بھی بن جاتے ہیں، رائے دیتے ہیں دین کے بارے میں، اور معلومات انتہائی سطحی ہوتی ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہہ دیا کرو. آپ کو جب میں نے پوری تفصیل پہلے بتا دی، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. جی صرف تلاوت کریں ادب کے ساتھ. جی. اصل میں یہ قرآن جو ہے نا عام دنیا کی اردو کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ مطلب سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اثر بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا. آپ کبھی دیکھتے ہوں گے دیہاتی آدمی اچھا قرآن سنتا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ خاک بھی نہیں سمجھتا وہ، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کچھ سمجھ فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے کوئی اچھا قرآن پڑھتا تو کہتا جی چاہتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں اس کو سیکھنا بھی چاہیے، استاد سے سیکھنا بھی چاہیے، رہنمائی بھی لینی چاہیے، لیکن ان کے الفاظ میں بھی عجیب طاقت ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اس کو ترجمہ نہیں، نماز نہیں ہوگی، اس کا اثر ہے اپنا. جی الفاظ صحیح ہوں، صحیح مقصد کے لیے ہو جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کے بہتر کیا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، بہتر جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں. سنت کیا ہے؟ سنت یہ کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، جو دعائیں ہیں وہ دم کر دیں، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، بعض دعائیں پڑھ کے دم کی، کسی کو بخار ہوا آپ نے بخار کی دعا پڑھ کے دم کی، ٹھیک ہے نا. صحیح الفاظ کے ساتھ تعویذ بنا دیا، جائز ہے، ثواب نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، اجر نہیں ہے، لیکن یہ سنت طریقہ اختیار کرو گے ثواب بھی ملے گا، اثر بھی ہوگا. جی جی رات کو سوتے ہو. یہ 11 آیات ہیں. ایک ہی بات ہے لیکن دھری بات ہے, ایک بات قرآن میں آئی ہوئی ہے اور ایک حدیث میں. سود کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہوا ہے, اس کی اہمیت بہرحال زیادہ ہے. کلام اللہ, قرآن کی تلاوت, یہ پورا کا پورا خاص ہے. یہ بھی صحیح ہے بالکل, اس سے بھی محبت بڑھے گی, اس سے بھی بڑھے گی, بالکل بڑھے گی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. وہ بھی اچھا نہیں کرتے, وہ بھی اچھا نہیں کرتے. اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جہاں اس قسم کا بغض دینداروں کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے تو آپ دوسری نشست میں جا کے بیٹھا کریں. جی جی قل ہو اللہ, قل او برب الفلق, قل او برب الناس, دونوں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے. دونوں کر سکتے, دونوں اکٹھے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, الگ الگ بھی پڑھ سکتے. رہنمائی میں پڑھنا چاہیے. رہنمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کے سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کر. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.